نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا علمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. یہ میں کر چکا ہوں کہ سورہ فاتحہ کا اگر ہم تجزیہ کریں تو اگر یہ آیات کو ساتھ ہیں اس کی اور ظاہر بات ہے کہ ساتھ اگر آیات ہیں تو چوتھی آیت مرکزی بنتی ہے، تین پہلے تین بات. دوسری بات یہ ہے کہ گرامر کی روح سے پہلی تین آیتیں مل کر ایک ہی جملہ بنتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل. دوسری آیت جو ہے، جو اس وقت ہمارا موضوع ہے، یہ اگر یہ ایک آیت ہے لیکن اس میں جملے دو ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے رب، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. یہاں پر اصل میں توحید جو ہے وہ توحید نظری، توحید فکری، توحید بالعقیدہ، اس سے آگے بڑھ کر توحید عمل. ایک تو یہ کہ اب وہ نظری اور فکری توحید سے آگے بڑھ کر یہاں توحید عمل انسان سے آئی. نمبر دو یہ کہ ابھی تک کلام ہو رہا تھا غیاب میں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، خطاب نہیں تھا. اب خطاب آ گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلے جیسے کہ ایک غیاب میں غیب میں بات ہو رہی تھی، اب روبرو آ کر براہ راست جو ہے خطاب کی بات ہو رہی. اس سے مجھے یاد آیا علامہ اقبال نے جو لیکچر ہے دی میننگ آف پریئر ان اسلام، اس میں بڑی خوبصورت بات کہی. یہ پریئر جو ہے دعا، یہ کیا ہے؟ انائے صغیر کا انائے کبیر کے روبرو ہو جانا. When you come face to face، ایک انائے صغیر ہے ہمارے اندر، یہ انا انا میں ایگو، یہ ہے خودی، اور ایک وہ انائے کبیر ہے، یہ فائنائٹ ایگو ہے، وہ انفائنائٹ ایگو ہے، وہ انائے کبیر. اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یہ جو اللہ تعالیٰ کی انائے کبیر ہے، جس طرح سورہ طہٰ کی اس آیت سے سامنے آئی ہے، میرا سر جھک جاتا ہے اس آیت کو پڑھتے ہوئے، جس قدر عظمت کے ساتھ اللہ نے اپنے لیے کہا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا. وہ انائے کبیر اور ہماری چھوٹی سی انا، یہ انائے صغیر جب انائے کبیر کے روح در روح ہوتی ہے، فیس ٹو فیس آتی ہے. یہی وجہ دیکھیے کہ نماز کا آغاز ہوتا ہے انی مجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنا رخ کر لیا ہے ہر طرف سے منفتح کر کے اپنے تعلق پر توجہ کو، توجہ یکسر کر دی ہے اس ذات پر سے جس نے کائنات کو پیدا کیا، آسمانوں اور زمین. یہ ہے در حقیقت. اب یہاں پر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک تو غیاب سے حضور کی طرف اور خطاب کے ساتھ بات ہو رہی، اب اس میں نوٹ کیجیے، نعبدوں کا اصل جملہ عربی میں یہ بنتا ہے نعبدوں کا، اور میں نے دو ترجمے کیوں کیے، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے. اس لیے کہ عربی زبان میں فعل مضارع جو ہے وہ حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے. نعبدوں کا، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، اور ہم تیری ہی بندگی کرتے رہیں گے اور پرستش کرتے رہیں گے. لیکن اس میں حسرت کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے، صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور صرف تیری ہی مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے، تو یہاں پہ کا جو کہ مقبول کی ضمیر تھی اسے مقدم کیا، ایاک نعبدو وإياك نستعين. ہم صرف اور صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے. اب میں جو دو لفظ بول رہا ہوں اس عبادت کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے اس کی حقیقت کو سمجھیے. ایک ہے پرستش, ایک ہے بندگی. عبادت ان دونوں سے مرکب ہوتی ہے. پرستش میں اصل شے کیا ہوتی ہے؟ کسی ہستی سے محبت ہونا, کسی کی عظمت کسی اعتبار سے دل میں گھر کر جائے. اب ویسے تو ایکٹروں اور ایکٹریسوں کے بھی پرستار ہوتے ہیں اور وہ پرستاری کے لفظ استعمال ہوتے ہیں. اسی طریقے سے وطن پرست, قوم پرست, اب یہ بھی پرستش ہے. جاہ پرست, مال پرست, دولت پرست, یہ بھی پرستش ہے. یہ ہے ایک ایسپیکٹ. اور دوسرا ایسپیکٹ کیا ہے بندگی؟ اطاعت, حکم ماننا, فرما برداری. یہ دو چیزیں مل کر عبادت کا تصور مکمل ہوتا ہے. عبد بندہ, غلام, اور یہ جو ریلیشن شپ تھا آقا اور غلام کا جو آج ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کیا تھا. یہ جو بھی قومیں حاکم ہوتی ہیں, قومیں محکوم ہو جاتی ہیں, اس کے اندر کی آپ کو جھلک نظر نہیں آ سکتی. یا امپلائر امپلائی ریلیشن شپ میں وہ بات سامنے نہیں ہے. غلام کو ہما وقت, ہما تن, ہما وجود اپنے آقا کی مرضی کا پابند تھا. آپ اگر کہیں کام کرتے ہیں, امپلائی ہیں, 8 گھنٹے آپ نے کام کیا, 9 گھنٹے آپ فارغ ہیں. آپ کا چپراسی ہے, وہ آپ کے دروازے پر کھڑا ہے, بواب ہے, الیکشن آتا ہے تو اس کا بھی ایک ووٹ ہے, آپ کا بھی ایک ووٹ ہے. یعنی کوئی بات نہیں, لیکن غلام کو رکھتا ہوں, وہ تو مالک ہے. اور جو بھی کچھ اس نے دے دیا آپ نے غلام کو, اس کی ملکیت نہیں بنتا. کوئی کوٹڑی دے دی ہے کہ تم اس میں رات کو سو جایا کرو, تو اس کوٹڑی کا مالک نہیں بن گیا. کوئی چارپائی دے دی ہے کہ اس پر لیٹ جایا کرو, تو وہ چارپائی کا مالک نہیں. وہ کسی بھی وقت حکم کی سے نافرمانی نہیں کر سکتا. تو یہ نہیں کہہ سکتا فرض کیجیے آپ نے کسی کو اپنے ہاں رکھا ہے ایک باورچی کے اعتبار سے, خان صاحبہ کے اعتبار سے. اگر آپ کا بھی کہتے ذرا جانا وہ ٹوائلٹ ذرا صاف کرا لوں, تو صاحب کہہ دے گا جناب میں آپ کا باورچی ہوں, خان صاحبہ ہوں, ٹوائلٹ صاف کرنے کے لیے میں نے ملازمت تو کی. غلام نہیں کہہ سکتا. جو حکم ہے, نہ وقت کی پابندی ہے, نہ کسی کام کی پابندی ہے. جس وقت جب چاہے جو حکم چاہے وہ دے دے اور اس کی خاص کر دے. یہ کامل بندگی, بندگی, بندگی اس کا نام ہے عبدیت. اسی لیے شیخ صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا زندگی آمد مرائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. کسی زمانے میں مسجدوں میں یہ شعر لکھے ہوتے تھے, روزے محشر کی جاں گداز بوت اولی کرسی سے نماز بوت. اب تو سائل کوئی مختلف بن گیا ہے. یہ شعر تو بڑے دفیانوسی ہو گئے. ویسے بھی فارسی قرآن کا کون ہے, پہچان کا کون ہے, زمانہ بدل گیا. لیکن پہلے مسجدوں کے اندر یہ اشعار, زندگی آمد برائے بندگی, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری بندگی کرے, میری اطاعت کرے. اس عبادت کے بارے میں 3 تصورات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. ایک تصور جو ہمارے عوام کا ہے, عوام الناس, جو حلا عبادت سے مراد کیا ہے, نماز, روزہ, حج, زکات, اللہ اللہ کہہ سننا, چند ریچولس, چند رسومات جنہیں مراسم عمودیت کہا جائے گا, ان کے اوپر ان کا پورا تصور ہے. عبادت جو ہے اسی پر مشتمل ہے, اس سے آگے کا تصور نہیں. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ, یہ جو 20ویں صدی عیسوی میں تحریکیں اٹھی, احیائی تحریکیں, ریوائولسٹ موومنٹ, انڈونیشیا سے چلیے مسلمی پارٹی, ہندوستان میں جماعت اسلامی, مصر میں الاخوان المسلمون, ایران میں فدائیین, ترکی میں سعید دورسی, وغیرہ وغیرہ, ان تحریکوں نے ایک کام کیا ہے, بہت بڑا کام کیا ہے. کہ جنہوں نے اس تصور عبادت سے اٹھا کر تصور عبادت کو یہاں تک جو لے آئے ہیں کہ عبادت ناز ہے کامل اطاعت کا، پوری زندگی میں اطاعت، ہر ہر گوشے میں، ہر ہر شعبے میں، جو اللہ کا حکم ہے اس کو بجا لانا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، عبادت اس کا نام ہے، یہ ہما وقت ہے، ہما تن ہے، ہما وجود ہے، پوری زندگی پر پھیلی ہوئی چھائی ہوئی. البتہ اس میں بھی باغ ہے کمارات سے ابھی کمی ہے. یہ جو میکینیکل پروسیس ہے، میکینیکل اطاعت، اوبیڈینس، صرف اس کو عبادت نہیں کہیں گے جب تک کہ اس میں محبت کی شیرینی شامل نہ ہو چکی ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کی ہما تن ہما وقت بندگی کرنا، یہ عبادت ہے. امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم رحمہم اللہ، انہوں نے سکون واضح کیا ہے، العبادت و تجمع و اتلین، عبادت دو چیزوں کے جمع ہونے سے وجود میں آتی ہے، غایت الحب انتہائی محبت اللہ کی ذات کے ساتھ، مع غایت الذل والخضوع، اس کے ساتھ ہر درجے میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دیا جائے، سر تسلیم ہم ہے جو مزاج یاد میں آئے، یہ دو چیزیں جمع ہوں گی تو یہ عبادت بنے گا. اچھا یہ بات میں پہلے واضح کر چکا ہوں، لیکن یہ چیزیں ہیں دین کی حکمت، دین کا فلسفہ. یہ جو مختلف آئسولیٹڈ ایکٹس ہیں، آئسولیٹڈ بلیفس ہیں، ان کے درمیان کیا رابطہ ہے عقلی منطقی، حکمت کس کا نام ہے؟ شکر الحمد اور عبادت میں کیا نسبت ہے، کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے؟ شاید یاد ہو بہت سے حضرات کو میں نے بیان کیا تھا کہ شکر کا جذبہ جب ابھرتا ہے تو اس کا ایک لازمی تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ جس نے میرے ساتھ کوئی خیر کیا ہے، بھلائی کی ہے، میں بھی تھوڑی نہ تو اس کی خدمت سر انجام دوں. الجزاء الاحسان الا الاحسان، جزا کا مطلب احسان کا مطلب تو احسان ہی ہو سکتا ہے، لیکن فرض کیجیے وہ شے اتنی بلند ہے، اتنی ماورا ہے، اتنی اعلیٰ ہے، اتنی ارفا ہے کہ ہم اس کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے، تو کیا کریں گے؟ ہاتھ جوڑ دیں گے، سر جھکا دیں گے، اس کی عظمت کے گیت گائیں گے، اس کے فضل و کرم سے ترانے الاپیں گے. یہی ہے جس کا نام عبادت ہے. آپ کو معلوم ہے جب انسانی فکر نے یہ سوچا کہ چاند پورے سارا ہمارا نظام زندگی اس سے وابستہ ہے، اس کی توازن سے بخارات سمندر سے اٹھتے ہیں، وہ جاتے ہیں، بادل ان کو ہوائیں پڑتی ہیں، پھر بارش پڑتی ہے، پھر ہماری فصلیں پکتی ہیں تو اس کی تفاظت سے پکتی ہیں، لہٰذا ہاتھ جوڑ دیا. یہ سورج کی پرستش کیوں شروع ہوئی؟ یہ تمام جو بھی مظاہر فطرت ہیں کہاں سے پیدا ہو گیا؟ کیونکہ فطرت ان کی پرستش کے اوپر دی گئی. بات بڑا شرم کی ہے، لیکن یہ کہ دنیا میں یہ بھی ہے، انسان کے آزائے تناسل جب موجود کیا ہے، اس چیز سے تو سارا وجود ہے، ہمارا وجود بھی انہیں سے ہوا ہے، وجود میں ہم آئے ہیں اور اب ہمارا آگے نسل چلے گی تو یہی آزائے تناسل، لہٰذا ان کی طرف سے شروع کر دی، انسانوں نے کیا ہے، انسان کے آزائے تناسل کی پرستش کی گئی ہے، پوجا گیا ہے. ہندوؤں کے اندر یہ سارا معاملہ موجود ہے. لیکن یہ کہ جب کوئی شخص، جیسا کہ میں نے کہا تھا، ایک کلام ہے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سارے مظاہر قدرت، یہ سب بھی کسی ایک کے شکنجے میں کٹے ہوئے ہیں، کسی ایک کے بنائے ہوئے قانون کے پابند ہیں. وہ ہے جو اصل خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے. لہذا پورا شکر اس کی ذات پر جب مرکوز ہو گیا تو گویا کہ جذبہ عبودیت بھی اس کی ذات پر مرکوز ہو گیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. میں حیران ہوتا ہوں اس چیزیں اس بات سے، کیونکہ میں نے تذکرہ کیا تھا پچھلی رشت میں کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے 250-300 صفحات پر مشتمل تفسیر لکھی سورہ فاتحہ کی، ام الکتاب. لیکن حیرانگی کی بات یہ کہ 84 آیت کے اوپر چند جملے لکھے تھے. ربوبیت پر کیا خوبصورت تحریر ان کی ہے، رحمت پر جو خوبصورت تحریر ہے، ہدایت پر جو خوبصورت تحریر ہے, واقعہ یہ ہے کہ بڑا کشمش کا ہوتا ہے. وہ نہ صرف یہ کہ معارف قرآنی کے بہت بڑے خزانے, بلکہ یہ کہ اردو ادب کا شاہکار کلاسک. لیکن حیرت ہوتی ہے یا کرام تو وہی آخر پرائم پچم جو میں لکھے کیوں لکھے ہیں, کیا وجہ ہے, یہ کوئی حل نہیں کر سکا اس کو. عبادت میں آ کر اصل میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ملت کا تشخص قائم ہوتا ہے, اللہ کو ماننے میں سب دوست رکھے. ہندو بھی مانتا مہادیو مانتا ہے, پرماتما پرماتما ایک ہی ہے, پرماتما دو نہیں ہے, توحید ہے اس کے نام. مہادیو ایک ہی ہے, دیویاں دیوتا ہزاروں ہوا کرے, مہادیو تو ایک ہی ہے. بڑے جیت سے لکھے جانے والا گوڈ, چاہے وہ آپ یونان میں چلے جائیں چاہے روم میں چلے جائیں, وہ گوڈ تو ایک ہی تھا ہمیشہ سے. دیوم نے پورٹنس, دیوم نے شیئر, دیوم نے پریزنس, وہ جو اللہ کل شہید قدیر بالکل لکھائی حریم اور ماں کو میں نما کن تم ہر جگہ موجود, وہ تو ایک ہی ہے. چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گاڈز اینڈ گاڈیسز بھی جو ہے وہ شمار ہی نہیں ہوتا, بے شمار ہے. اس حوالے سے خدا تو مشترک ہے نوع انسان میں, شریعت میں جدا ہوتی ہے رسالت کی جدا, عبادت بندگی جب کرنی کیسے کرنی ہے, بندگی ہی میں نماز بھی آ گئی کیسے نماز پڑھیں گے. یہ شریعت محمدی کا کوئی اور نقشہ ہے, شریعت موسی کا کوئی اور نقشہ ہے, اور کسی اور شریعت اگر پہلے سے چلی آ رہی ہو اس کا کوئی اور نقشہ ہوگا. حلال اور حرام کے احکام میں بھی کوئی رد و بدل تھوڑا بہت ہو سکتا ہے, لہذا جو امت کا تشخص بنتا ہے وہ رسالت کی بنیاد پر اور اس کی بنیاد عبادت ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اس کے آپ اتنے گن گائے سب لوگوں کے لیے مشترک بات ہوگی. اللہ کی رحمانیت رحیمیت جتنے بھی اس کے آپ ترانے جو ہے وہ الگ سکیں کون ہے, اللہ کا مالک یوم الدین ہونا, جزا و سزا کے دن کا رنا مالک اور مختار ہونا, اللہ کا ہدایت دینا, لہذا ان چیزوں پر تو خوب لکھا. لیکن چونکہ بدقسمتی سے مولانا آزاد اپنی زندگی کے آخری دور میں جو فلسفہ ہے وحدت ادیان اس کا شکار ہو گئے تھے. گاندھی کے زیر اثر, گاندھی کی شخصیت بہت زوردار تھی, اس اعتبار سے اس کے زیر اثر آ کر وحدت ادیان, یعنی وہ فتنہ جو اس سے پہلے اکبر نے شروع کیا تھا, دین الہی, الہ تو ایک ہے نا, اسے رام کہو رحمان کہو کیا فرق پڑتا ہے. ہاں وہ شریعت محمدی اس کا دور ختم ہو گیا, ہزار سال کے لیے تھی وہ شریعت محمدی ختم ہو گئی. اب جو ہے اس نے کچھ ہندو مت, کچھ اسلام, کچھ اور کسی کو بدھ مت, ان سب سے کچھ کچھ چیزیں لی اور ہون دستے میں ڈالا اور کوٹ کوٹ کر ایک اس کو سکون بنایا اور وہ ہو گیا دین الہی یا دین اکبری, تاکہ یہ جدا گانا جو شریعتیں ہیں, جدا گانا ملتیں ہیں, ان سے جو ایک جدا گانا تشخص قائم ہوتا ہے جو کہ ہندوستان کی وحدت کے منافی ہے, ہندوستان کی کمزوری کا اصل سبب ہے. ہندوستان بہت بڑی طاقت رہا ہے دنیا میں لیکن کبھی بھی اپنی حدوں سے باہر نہیں گیا, آپ کو معلوم ہے فتوحات کبھی کی نہیں, کہیں باہر گئے اپنے ہی سرحدوں کے اندر رہے ہیں. یونان ایک بہت مقصد نکلا ہے تو سکندر اعظم کہاں سے کہاں پہنچا, رومن امپائر جتنی ہے تو کہاں سے کہاں پہنچی, تین بڑے آدموں کی خرابی ہو گئی. لیکن نہیں, یہ نہیں, کیوں, ان کے اندر جو اختلاف مذہب ہے اس نے انہیں اتنا کمزور رکھا کہ یہ دنیا میں کوئی ورلڈ رول پلے کرنے کے قابل نہیں. تو واقعہ یہ کہ پولیٹیکل جینیس تھا اکبر, تھا ان پڑھ لیکن پولیٹیکل جینیس تھا, اسے پہچان لیا تھا کہ ہندوستان کے دو فاصل سبب لیے, لہذا ان سب کو ایک جو ہے ہاون دستے میں ڈال کر اور سب کو کوٹ کر چھان کر ایک مضبوط بنا کر ایک مذہب بنا دو اور وہ بھی نہیں لائی. یہی ہے کہ جس نے برہم سماج کی شکل اختیار کی, برہما وہ ایک ہی ہے. تو مجلس ایزدی اس کو کہتے ہیں. راجہ رام موہن رائے اس کا سب سے بڑا جو ہے شارک اور گاندھی جی کا عملی پرچارک بنا, یہی وجہ ہے کہ گاندھی کیا کرتا تھا اپنی پرارتھنا میں، تھوڑا سا قرآن پڑھوا دیا، تھوڑی سی گیتا ہو گئی، تھوڑا سا گرم چھاپ سے پڑھوا دیا، یہ سب کے لیے، تاکہ یہ کہ یہ معاملہ ہو بھائی آفر پڑتا ہے، دین ملکت ایک ہے، اور اس میں اصل زد آتی تھی اس سب سے عبادت، بندگی اور اطاعت ظاہر بات ہے وہ کسی فارم کے بغیر نہیں ہوگی، وہ نظری شے نہیں ہے، بندگی اطاعت ہوگی تو کسی عمل ہی شکل میں ہوگی، اور عمل ہی اعتبار سے ملتیں جدا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سبب ہے کہ مولانا ابو الکلام آزاد نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر کچھ نہیں لکھا، یہ برکت کی آیت ہے، تین آیتیں پہلے، تین آیتیں بعد میں، درمیان میں ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اب اگلا ٹکڑا لیجئے، اللہ کی بندگی کا دم بھرنا، اعتراف کرنا، اعلان کرنا بہت آسان، اس پر عمل کرنا، اس پر پورے اترنا بہت مشکل۔ مجھے اقبال کہتے ہیں، چنی گوئم مسلمانم بے نرزم کہ دانم مشکلات بے لا الہ۔ میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھے کفرت اتاری ہو جاتی ہے مجھ پر، مجھے معلوم ہے لا الہ الا اللہ کہنے کا مفہوم کیا ہے، جسے معلوم نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے، مذہب کہہ رہا ہے، کہیں چلا جا رہا ہے، آزاد نانے کی تصویر پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن جسے پتا ہے اسے مانی کیا ہے، سب سے پہلا تو میرا نفس کھڑا ہوا میرے سامنے، نفس سے ماں ہم کم طرف فرعون نہیں، لیکن ایراؤن اراؤن نہیں، میرا نفس ہے فرعون سے کم نہیں ہے، جیسے فرعون نے کہا تھا کیا لے تھلی ملک و مصر، کیا یہ مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے، وہاں گئی انہار و قدیم انسان کی، اور یہ سارا جو نظام ہے، یہ جو یہاں پر آپ پاشی کا، وہ میرے کنٹرول سے، اسی طرح میرا نفس کہتا ہے یہ وجود میرا ہے، میں اس کا حاکم ہوں، میری مرضی چلے گی، میری خواہش پوری کرنی پڑے گی۔ اب آپ کے سامنے ایک دو راہ آ گیا، نفس یہ کہہ رہا ہے اور اللہ کہتا ہے یہ حرام ہے، کیا کہ نفس کو مارنا آسان نہیں، آسان نہیں۔ پھر معاشرہ، یہاں تو نہ معلوم کتنے دعوے دار بیٹھے ہوئے، ہماری بندگی کرو، ہماری بات کرو، فرائے نہ نمارے دا، نمرود کا کہنا کیا تھا، میں ہوں رب، حضرت ابراہیم سے اس کا مجادلہ ہوا کہ نہیں ہوا، میرا رب وہ ہے، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ جو زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے، میں بھی کر سکتا ہوں۔ جیل سے دو ملزموں کو بلایا، مجرموں کو، دونوں کنڈم تھے، یعنی سزائے موت ہو چکی تھی، ایک کی گردن اسی کو چھڑوا دی، ایک کو وہاں جاؤ سیکٹری بری، دیکھو میں نے ایک کو مار دیا، ایک کو زندہ رکھا۔ اس پر حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر رب ہو تو مغرب سے نکال کے دکھاؤ، اور وہ ہی تن نزدیک کا پڑھا، یہی فرعون کا دعویٰ تھا، الحسنی ملکوں میں تم واضح انہار و سنگی میں چاہتی، یہی دنیا کے اندر جبارین، بہارین، مستقبلین، آج اس میں سب سے بڑا جو ہے اس مقام پر فائز ہے وہ امریکہ بہادر ہے، یہ بنی ملک اليوم، آج تک ان کس عمر عربی پر بات کرائی چکی ہے، وہ دعوے دار ہے، وہ پولیس مین ہے پوری دنیا کا۔ اس حوالے سے کہنا آسان، اس پر عمل کرنا بہت مشکل، یہ اعلان جب ہے اپنے نفس کے خلاف، نمبر ایک، ہو سکتا ہے کنبے اور قبیلے کے خلاف، رشتے داروں کے خلاف، معاشرے کے رجحانات کے خلاف، زمانے کے چلن اور زمانے کی روش کے خلاف، زمانہ باتوں نہ سازت تو با زمانہ بے خاص، زمانہ تمہارے ساتھ اگر سازگاری نہیں کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، تم زمانے کے ساتھ سازگاری اختیار کر لو، فرکشن ختم ہو جائے گی۔ لیکن جوان مرد لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے، زمانہ باتوں نہ سازت تو با زمانہ ستیز، زمانہ تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کر رہا ہے، تم زمانے سے لڑو، یہ لڑنا تمہیں گوئل مدر مانم بے لندم یہ دانم مشکلات لا الہ، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اقبال کا وہ شعر بڑا پسندیدہ، بہت عمدہ ہے، عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر ما خراب انتظار منتظر اب تو ہر ایک ہے ہماری بندگی اللہ کی بھی ہے تو جزوی ہے کچھ بندگی ہماری نفس کی ہے کچھ بندگی زمانے کے رواج اور چلن کی ہے فیشن کی ہے کچھ بندگی اس نظام میں باقی کی ہے کفر کا نظام ملنگ حکم مہمان فوجائے کا وہ کافروں یہ کافرانہ نظام ہے جو ہمارے سروں پر مسلط ہے ہم اس کی بندگی کر رہے ہیں الا یہ کہ اس کے خلاف ایک ریزنٹمنٹ ہو اس کے خلاف ایک ریزسٹنس جو ہے پیدا ہو جائے دل کے اندر سے ابھرے زبان پر آئے اور پھر قوت کے ذریعے سے طاقت کے ذریعے سے اس نظام باطل کو ختم کرنے کے لیے عزم اور ارادہ موجود ہو وہ مستقل ہو جائیں گے لیکن جنہوں نے بھی پیسیولی قبول کیا ہوا اس نظام کو اور اس نظام کی چاکری کر رہے ہیں ملازمت کر رہے ہیں اسے سپورٹ کر رہے ہیں اس میں پھلنے پھولنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کی بندگی ایسی بندگی ہے ہم اپنی خواہشات کی بندگی کریں نظام باطل کی بندگی کریں تھوڑی سی بندگی ہم نے تو 10-15% اللہ کے لیے رکھ لیے نماز پڑھ لیتے ہیں روزہ رکھ لیتے ہیں یہ ہماری پوری زندگی کے حساب سے کیا بنے گی پرسنٹیج اس کی 10-15 بھی میں نے زیادہ کہہ دیا جیسے پرویز مشرف صاحب نے کہا تھا پہلے کہ یہاں فنڈامنٹل 15% ہے پھر وہ نیچے آئے تھے 5% ہے تو واقعہ یہ کہ ہماری زندگی کا کتنا حصہ ہے تو اب جیگر اب تو ہوں بندہ بننا اور ہے صرف کسی کا بندہ بن جانا یہ بالکل مختلف کام ہے یہی وجہ ہے دیکھیے بڑی پیاری بات میں آپ سے عرض کرنے چلا ہوں حضور کی جو دو نسبتیں ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ ہیں ایک اب تو ہوں اور دوسرے رسول ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله دو نسبت ہے کیا تصور ہے آپ کا نسبت عبدیت بلند کر ہے یا نسبت رسالت بلند کر ہے عام تصور ہمارا کیا ہوگا نسبت رسالت بہت بلند ہے بہت اونچا مقام ہے نسبت عبدیت تو نہیں گئی بات ہے نہیں قرآن مجید کو آپ پڑھیے تو معلوم ہوگا نسبت عبدیت مقدم بھی ہے اعلیٰ تر بھی ہے قرآن مجید میں جہاں بھی حضور پر انتہائی شفقت کا ذکر آتا ہے انتہائی شفقت محبت عنایت وہاں آپ کی نسبت عبدیت کو نمایاں کیا گیا رسالت کو سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى بعد وہ ذات لے گئی اپنے بندے کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصى رسول کا لفظ نہیں آیا اسرا میں رسول ہی نہیں ہو سکتا تھا نہیں سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى سورہ کاف شروع ہو رہی ہے پھر دیکھیے یہ دونوں جو حکمت قرآن کے دو عظیم ترین خزانے ہیں قرآن مجید کے وقت میں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کاف الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قل حمد قل ثنا قل شکر قل ستائش اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر نازل کی کتاب تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر الفرقان نازل کیا عبدیت اچھا اس کی جو توجیہ کی ہے صوفیاء نے کی ہے یہ چیزیں جو ہے عام جو ہے ہمارے علماء کی گفتگو کی نہیں ہے بہترین توجیہ مولانا روم نے کی نمبر ایک عبدیت رخ عبدیت کا اللہ کی ذات کی طرف ہے رخ رسالت کا بندوں کی طرف ہے رسالت پہنچاؤ جاؤ اب ایک وہ مقام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تصور کیجیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہو رہے ہیں نزلت کلام اللہ سے سرگوشی ہو رہی ہے, اس سے اونچا مقام کیا ہوگا, ہے بھی کوہ طور کی چوٹی پر. کہا جاتا ہے اذا ملا فرعون انہ جگا, جاؤ فرعون کی طرف جاؤ, وہ بڑا سرکش ہو گیا. اب جب اس حضوری سے جا رہے ہیں تو اب خوش ہو گئی نا اسی رات باری کی طرف, کیا ہے اب خوش, پہلے ہم کلامی تھی تو وہ تھا, ابدیت کرو اللہ کی طرف. جب ہم کھڑے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض, ہمارا روح اللہ کی طرف. جب میں دعوت و تبلیغ میں ہوں آپ کو درس دے رہا ہوں تو میرا روح آپ کی طرف ہے, اللہ کی طرف تو نہیں. جب حضور دعوت و تبلیغ فرماتے تھے تو روح تو مخلوق کی طرف ہوتا تھا, اور پھر اس میں ظاہر بات ہے کسی نے مجنون کہہ دیا, کسی نے شاعر کہہ دیا, کسی نے پاگل کہہ دیا, کسی نے بے کہہ دیا, جو منہ آیا جو بات جاری کر دی, اس سے دل پر تکبر ہو رہا ہے, طبیعت سے کوفت ہو رہی ہے. کہاں وہ کیفیت, جی کیا کہا, پھر وہی فرصت کے راستے بیٹھے رہے تو سب انہیں جانا چاہیے ہوئے, اللہ تعالیٰ سے لو لگا کے انسان بیٹھا ہوا. اس اعتبار سے عبدیت بہت اونچا مقام ہے, اب دیگر عبدہ چیزیں دیگر, ماں سراپا انتظار ہوں منتظر, ہم تو سراپا انتظار ہے کہ کبھی اللہ تعالی کی طرف سے کوئی تجلی ربانی کی کوئی کرن ہمارے لیے بھی روشن ہو جائے, ہمیں بھی کوئی تجلی حاصل ہو جائے. ہم تو خیر اس کی بھی کوئی تمنا اور آرزو اپنے پاس نہیں رکھتے, اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے. جن لوگوں کی کوشش ہوتی ہے فجاہد کی خلوات, ابن سینا کہتا ہے اگر تم کچھ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کو رابطہ ہو, فجاہد کی خلوات اپنی خلوتوں میں اپنی تنہائیوں میں مجاہدہ کرو, فلعل شعشعۃ تلمعونک, ہو سکتا ہے کبھی کوئی کرن تمہیں بھی نظر آ جائے. یہ تو ہمارا مقام ہے, اور عبدہ کا مقام کیا تھا, ان کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھی ساتھ میں آسمان پر. منتظر تھے, یہ نوٹ کر دیجئے, منتظر کہتے ہیں انتظار کرنے والے کو, اور منتظر کہتے ہیں جس کا انتظار کیا جا رہا ہو, مفعول ہے. اسی لیے شیعہ حضرات جو ہے امام منتظر کہتے ہیں حضرت مہدی کو, امام منتظر. تو المنتظر وہ ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے, المنتظر وہ ہے جو انتظار کر رہا ہے. ماں سراپا انتظار, ہم تو منتظر ہی رہتے ہیں کہ کبھی اللہ کی کوئی عنایت ہو جائے, کوئی کرن ہمارے لیے بھی جب جگمگا اٹھے, اور ان کے انتظار, ان کا انتظار کیا جا رہا تھا شب المعراج. یہ ہے وہ مرکزی آیت اس سورہ مبارکہ کی, ایاک نعبد. لیکن اب نوٹ کیجیے اس کا ایاک نستعین کا تعلق کیا ہے, میں کر رہا تھا انتہائی مشکل کام, یہ اتنا بڑا وعدہ ہے, اتنا بڑا کووننٹ ہے, اتنا بڑا میثاق ہے, اتنا بڑا عہد نامہ ہے کہ آج بھی کرتے ہوئے کامتا ہے. تمہیں گویا مسلمانوں کے دردم کے دانے مشکلات لا ادارہ فوراً دامن پکڑتا ہے کس کا, کوئی آسن شاہین پروردگار کچھ ہی سے مدد چاہتے. ہم نے کہہ تو دیا ہے, فیصلہ تو کر لیا ہے, تیری بندگی کریں گے لیکن نہیں کر پائیں گے ہم اگر تیری مدد شامل ہے, اگر تیری عنایت نہ ہو, اگر تیری توفیق نہ ہو, اگر تیری تحصیل نہ ہو, ہم نہیں کر پائیں. لہذا فوراً, اسی لیے میں نے شاید آپ کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جو ہماری جو حنفی حضرات پڑھتے ہیں جو دعائے حدود, میں اس پر کام جاتا ہوں. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک. اچھے تو کتنے بڑے بڑے دعوے, اللہ ہم تجھے پر توکل کرتے ہیں, تجھے پر ایمان کرتے ہیں, تجھے سے استعانت کرتے ہیں, اتنے بڑے بڑے دعوے ہیں کہ آدمی کا دل کانپتا ہے. اگر وہ واقعتا جو ہے اپنے آپ کو بھی دیکھ رہا ہو کہ میں کہاں کھڑا ہوں, میری حیثیت کیا ہے, کتنا کچھ توکل میرا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے, تو آگے ڈرتا ہے, کانپتا ہے. اس سے وہ جو اہل حدیث حضرات پڑھتے ہیں, اللہ واہجنا فیمن ہدے وعافنا فیمن عافے وتولنا فیمن تولی, یہ دعائیں دعا ہے. اہل ہمیں عافیت بخش دے, ہمیں علاج بخش دے, وہ تو کوئی حد نہیں کہہ دے. دعا جتنی چاہو مانگو, اللہ سے جتنا چاہو مانگو, وہاں کوئی لمٹ کی ضرورت ہی نہیں, لیکن یہ دعوے کر لو إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونصلي لك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونقنع ونترك من يفجرك. اتنا بڑا دعوة ہے جو بھی تیری نافرمانی کرتا ہے ہم اس سے تعلق منقطع کر دیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں یہ تعلق منقطع کرتے ہیں؟ ہماری دوستیاں جو کی تو رہتی ہیں، ہماری محبتیں جو کی تو رہتی ہیں، ہماری مجلس آرائیاں جو کی تو رہتی ہیں. فساد بھی ہے، پنجار بھی ہے، اللہ کے احکام کو توڑنے والے. نخلاؤں نتروں کو من یفجروں، اللہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، قطع تعلق کر دیتے ہیں ان سب سے جو تیرے احکام کی نافرمانی کرے. کون ہے جو آج اس کے اوپر پورا بھرتا ہو؟ بالکل وہی بات یہاں ہے، ایاک نعبد ویاک نستعین. پروردگار، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے جو ہم نے کر دیا، بہت بڑا عہد اور میثاق کیا ہے. یہ کووننٹ جس کو کہا جاتا ہے، کووننٹ ہے یہ میثاق. اللہ وعدکم بہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جکڑ لیا ہے ایک میثاق کے اندر، ایک عہد کے اندر. اس عہد کو تم زیادہ کرتے ہو، نماز کی حرکت جیا کا نام ہو تو جیا کا نسائی. اینڈ دس از دی کریکٹ سم دی بیٹر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد ویاک نستعین. یہ اللہ کی ہم پسند ہے، جتنی چاہو کر لو، لیکن تیری ہی بندگی کرتے ہیں ہم کریں گے. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، بہت بڑا اقرار ہے، بہت بڑا کانفیڈنس ہے، بہت بڑا میثاق ہے، بہت بڑا عہد ہے. اس میں ہم اے اللہ پورے نہیں اتر سکیں گے، مگر تیری مدد سے، تیری آئین سے، تیری توفیق سے، تیری تحسین سے. یا نصرت، یہ استعانت کے اندر بھی حق آ گیا ہے. یہ توحید کا، عملی توحید کا دوسرا رخ ہے. عملی توحید کا ایک رخ اللہ ہی کی بندگی، اللہ ہی کی اطاعت. لا اطاعت علی مخلوق کی معصیت خالص، مخلوق میں سے کسی کی بھی اطاعت نہیں ہوگی جس میں کہ اللہ تعالی کی معصیت لازم آ رہی ہے. دوسرا رخ، کسی سے کچھ نہیں مانگنا سوائے اللہ کی. تھوڑا سا فرق ہے، ایک ہے مادی طور پر استعانت طلب کرنا. میں آپ سے کہوں ذرا مجھے پانی پلا دیجیے، مجھے معلوم ہے وہاں پانی ہے، گھڑا ہے، رکھا ہے، کچھ اور ہے، وہاں جائیں گے پانی لے آئیں گے. مادی اسباب کے تحت مدد طلب کرنا، اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں. عالم اسباب ہے، اس عالم اسباب کے اندر ایک دوسرے سے مدد چاہنا. عالم غیب کی کسی ہستی سے مدد چاہنا یہ شرک ہے بدترین نوعیت. چاہے وہ فرشتے ہو. اب دیکھیے جب اختلاف ہو جائے گا، روح عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی، میں نہیں بیت میں پڑھنا چاہتا، آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی، چھوڑ دیجیے، فرشتے تو موجود ہیں، اس میں کوئی اختلاف ہے؟ کرامت قاتلین تو ہیں، فرشتے تو اس وقت ہیں، گھیرے ہوئے ہیں ہماری بیٹی کو. وہ حدیث میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی تھی، مجتمع قوم کی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں کسی گھر میں اللہ کی کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے سمجھانے کے لیے، ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے، رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اپنے سائے میں لے لیتی ہے، اور فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں. حفت عمر بنائے گا وہ ذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ فکر کرتا ہے ان کے سامنے جو اس کے پاس ہیں، ملائکہ مقربین. خدا خود میرے محفل بود اندر لا مکان خسرو، محمد خمی محفل بود جب جائے کہ منبود، وہ لوگ رہتے ہیں ملائکہ مقربین کی. وہاں اللہ فکر کرتا، دیکھو میرے بندے اس وقت کوئی ان کی غرض نہیں ہے، کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے، کوئی فرقے وارانہ مذہبی مسئلہ نہیں ہے، میری کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے جمع ہے، میری کتاب. اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں. تو فرشتے تو ہیں نا، ہم فرشتوں سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ ذرا میرا یہ کام کر دو، نہیں. نہ حضرت علی سے کہہ سکتے ہیں یا علی مدد، نہ اس بالکل شرک. کسی کو، نبی کو، رسول کو، صدیقین کو، شہداء کو، اولیاء اللہ کو، صوفیاء کو، ملائکہ کو، کسی کو نہیں پکارا جا سکتا. استعانت ہوگی اللہ سے، استمداد ہوگی صرف اللہ سے، استغاثہ ہوگا صرف اللہ سے. کوئی غوث نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی غوث ایک ہے جو فریادیں سنتا ہے اور فریاد رس ہے، اور فریاد کرنے والے کی فریاد کو سن کر اس کی تکلیف کو رفع کر سکتا ہے، کوئی سوائے اللہ. تو استعانہ، استدعا، استمداد، استغاثہ، یہ سارے الفاظ جو ہے اپنی ذہن میں لا کر جمع کر دی ذاتی بارے خالہ پر. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اذکار مسنونہ ہیں، خاص طور پر فرض نماز کے بعد سلام دینے کے بعد جو اذکار ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. پروردگار میری مدد فرما کہ میں تجھے یاد رکھ سکوں، بھول نہ جاؤں، تیرا شکر ادا کر سکوں، کفران نعمت کا مرتکب نہ ہو جاؤں. بہت سے عبادت اور تیری عبادت کا حق بحق ہمیں مجھو ادا کر سکے. پروردگار اس کے لیے تجھ سے درخواست کر رہا، اعنی، تو میری مدد کر. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اب اس استعانت کی جو سب سے بڑی شکل ہے، سب سے اہم ہے، وہ ہے کہ جو اگلی تین آیات میں بیان ہوئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.